أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حكومة الہی در قرآن کریم موضوع ہے اور اشارہ ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو منشور مقرر کیا ہے جس کے اندر ایک جامع نظام و کامل نظام احسن نظام ہدایت موجود ہے. اس نظام ہدایت کا مرکز و محور حکومت الہی ہے. حکومت الہی کے قیام کا حکم انبیاء کرام کو ہے اور ائمہ اطہار و امتوں کو بھی ہے. انبیاء کرام کے زمانے میں حکومت الہی کے قیام کے بعض نمونے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں اور اسی طرح پیروان انبیاء کو حکم ہے کہ آپ حکومت الہی قائم کریں. اس نظام حکومت کے قیام کے بغیر ہدایت کا نظام جاری نہیں ہو سکتا. کوئی متبادل ذریعہ جانشین و جاگزین حکومت نہیں ہو سکتا. حکومت الہی سے ہٹ کر کسی اور نظام کی پیروی کی بھی ممانعت ہے کہ آپ کسی اور نظام کی پیروی نہیں کر سکتے غیر از نظام حکومت الہی. جس طرح طاغوت کی پیروی نہیں کر سکتے, طاغوتی حکومت یعنی غیر الہی حکومت, اسی طرح عوام کی و اکثریت ناس کی بھی پیروی نہیں کر سکتے, اتباع نہیں کر سکتے. نہ قیام حکومت میں اکثریت و نہ ہی کسی حق و باطل کی تشخیص میں اکثریت پیمانہ نہیں ہے. بے شک اکثریت کسی ایک نظام کو انتخاب کر لیں غیر از نظام الہی, اس نظام کو ہم قبول نہیں کر سکتے. بے شک اکثریت کا منتخب نظام ہو, عوام کا منتخب نظام ہو, چونکہ حکومت الہی نہیں ہے, اکثریت و اقلیت و سب مکلفین پابند ہیں, ملزم ہیں نظام الہی کو قبول کرنے کے لیے. اکثریت جمہوری نظام کا پیمانہ ہے, اکثریت عوام کی, عام لوگوں کی اکثریت کا رجحان جمہوری نظام کی اساس ہے. جمہوری نظام بھی طاغوتی نظام ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق, جو کہ غیر الہی ہے. فرد واحد غیر الہی نظام قائم کرے, زور زبردستی سے غیر الہی نظام قائم کرے, لوگوں کی رضا و رغبت سے غیر الہی نظام قائم کرے, یہ سب طاغوتیت ہی کے زمرے میں ہے. جس طرح ممنوع امور ہیں وہ اگر انسان جبر و اکراہ سے کرے تو بھی ممنوع ہیں, رضا و رغبت سے کرے تو بھی ممنوع ہیں, طیب خاطر کے ساتھ کرے تو بھی ممنوع ہیں. مثلا نامحرم عورت اور مرد کا ملاپ یہ ممنوع ہے, جبر و اکراہ سے بھی ممنوع ہے اور رضا و رغبت کے ساتھ بھی ممنوع ہے, برخلاف مغربی تہذیب کے کہ وہاں پر رضا و رغبت کے ساتھ ممنوع نہیں ہے. جب طرفین راضی ہیں نامحرم آپس میں ارتباط پر, خوب یہ شاید جائز ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی نظام میں, نظام تہذیب ہو یا نظام سیاست, عوام کا و انسان کا ارادہ نافذ ہے, انسان کا ارادہ اساس و میزان و معیار ہے, جبکہ نظام الہی میں ارادہ خدا معیار ہے. ارادہ الہی نافذ ہونا ضروری ہے, ارادہ الہی کے مطابق انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو. جو لوگ ایمان لائے ہیں، مومن ہوئے ہیں، جنہوں نے قبول کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کو بے حیثیت خالق، بے حیثیت مالک و رب، وہ پابند ہیں، وہ مولا کے طور پر قبول کیا ہے، وہ پابند ہیں نظام الہی کو قبول کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی اور متبادل راستہ اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راہ کو دین کے طور پر، مسلک کے طور پر، منشور کے طور پر اپنائے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ خواہ وہ اکثریت کا منتخب راستہ ہو، وہ تمام افراد کا اجماعی راستہ ہو، یا وہ فردی راستہ ہو، نجی راستہ ہو، اگر غیر از اسلام ہے فلن یقبل منہ. لیکن اسلام کی تاریخ میں، وہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ المیہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ظاہر اسلام کا محفوظ رکھا ہے اور حقیقت اس کی، نظام اس کے چھوڑ دیے ہیں، دور چلے گئے ہیں. اور اس پوری تاریخ کے اندر مزاج مسلمانوں کا مکمل طور پر غیر الہی نظاموں کے ساتھ موافقت پیدا کر چکا ہے، ہم آہنگی و سازگاری بن چکی ہے غیر الہی نظاموں کے ساتھ مسلمانوں کی و مومنین کی. جبکہ قرآن سری کہہ رہا ہے کہ فلاں یوق والا من ہو، کوئی چیز ان سے قبول نہیں کی جائے گی جو غیر الہی و غیر اسلامی ہوگی. چونکہ جمہوریت میں اکثریت مد نظر ہے، یا جمہوریت کے مشابہ کوئی اور نظام ہو جس میں اکثریت عوام و اکثریت ناس کی رام آرام آرام معتبر ہوں، یہ ناقابل قبول ہے از نظر قرآنی. حتیٰ اجماع بھی کر لیں، اکثریت نہ اجماع بھی کر لے، امت ایک مسئلے پر اجماع کر لے اور اس میں میزان دینی موجود نہ ہو، حکم الہی موجود نہ ہو، وہ اجماع بھی قبول نہیں ہے. پوری امت اگر متفق ہو جائے کسی نظام پر، اور غیر ولائی نظاموں میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے جسے نظر انداز کر جاتے ہیں، عموماً جواب نہیں دیتے، نظر انداز کر جاتے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سیاسی نظام بنا وہ الہی معیار کے تحت نہیں بنا، عوامی انسانی انتخاب سے وجود میں آیا ہے. اسے ایک بڑا سوال اس نظام کے بارے میں موجود ہے کہ عوامی نظام سے، عوامی انتخاب سے وہ وجود میں آیا ہے. خواہ تمام لوگوں نے اسے مانا ہو، یا بعض نے مانا ہو، یا اہل حل و عقد نے مانا ہو، الہی میزان کے مطابق ہونا ضروری ہے نظام الہی کا. قرآن کریم میں جس طرح بارہا چند خطرے بتائے گئے ہیں، نمایاں کیے گئے ہیں، جس طرح شیطان کا خطر مسلسل تکرار ہوا ہے پورے قرآن کے اندر، ہر مناسبت سے خطرہ شیطان نمایاں کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان سے آپ ہوشیار رہیں. اسی طرح خواہشات نفس ایسا خطرہ ہے جسے قرآن مسلسل تکرار کر رہا ہے، ہر مناسبت سے و ہر میدان میں خطر ہوائے نفس گوش گزار کر رہے کہ اسے ہوشیار رہیں، یہ تباہ کر سکتی ہے انسان کو، یہ چیز ہلاک کنندہ ہے. اسی طرح طاغوتیت سے مسلسل قرآن آشنا کر رہا ہے و آگاہ کر رہا ہے کہ اس خطر سے آپ محفوظ رہیں. منافقت خطرہ عمومی بنا کر پیش کر رہا ہے کہ منافقت دائماً انسان کی کمینگاہ میں ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر شعبے کے لحاظ سے منافقت کا خطرہ انسان کے سر پر ہمیشہ منڈلا رہا ہوتا ہے. علامتیں بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہیں کہ منافقت شروع یہاں سے ہوتی ہے، پیدا ایسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا شکلیں اختیار کر لیتی ہے. کفر و شرک خطرے ہیں جن کو قرآن دائماً مسلسل تکرار کے ساتھ و چند دفعہ نہ چندین دفعہ تکرار کیا ہے، سینکڑوں مرتبہ بعض خطرے قرآن نے تکرار کیے ہیں، کئی سو مرتبہ ان خطرات کا ذکر کیا ہے کہ ان خطرات سے بچیں. انہی میں سے ایک خطر یہ ہے کہ یا رہبر امت جیسے رسول اللہ یا امام یا جانشین ان کا کوئی بھی عوام یا اکثریت کی اتباع شروع کر دیں، یا خود لوگ ہی اکثریت کی اتباع شروع کر دیں. اکثریت کو ایک خطرے کے طور پر مسلسل و تسلسل کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ اکثریت کا خطر ہے کہ وہ امور جہاں پر اللہ کے حکم کی پیروی ضروری ہے وہاں پر حکم الہی کو چھوڑ کر اکثریت کی اتباع شروع کر دے انسان، یا اکثریت سے متاثر ہو جائے، اکثریت کے رجحان کے تابع ہو جائے. جبکہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اکثریت دائماً مشکل میں ہے، اکثریت اکثر اوقات مشکلات میں ہے، صحیح راہ سے دور ہے اکثریت. ایک اقلیت ہمیشہ درست راہ پر رہی ہے، اکثریت نہیں رہی. اکثریت دائماً مشکل میں ہے، دائماً انحراف کا شکار ہے. اقلیت ہے جو ہمیشہ اکثریت سے اپنا راستہ جدا کر کے درست راہ پر چلی ہے، اور اکثریت اس اقلیت کی اتباع کرتی ہے. اکثر اوقات جب ایک نظام قائم ہوتا ہے، حق ہو یا باطل، ہر دو میں اقلیت پیش رو ہوتی ہے، پیش گام بنتی ہے، اور اکثریت بعض اوقات اس کی اتباع کرتی ہے. باطل نظام بھی اسی طرح وجود میں آتے ہیں اور حق نظام بھی اسی طرح وجود میں آتے ہیں. اکثریت کے متعلق مختلف پہلو قرآن نے ذکر کیے ہیں، از جملہ سورہ مبارکہ آراف آیہ 17 میں دو خطر ایک ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں، ایک خطر شیطان کا اور ایک خطر اکثریت کا. کہ شیطان کا خطرہ سب سے بڑا و اہم خطرہ ہے، ام الخطرات ہے شیطان کا خطرہ. باقی خطرات اسی سے جنم لیتے ہیں، اس کے وسوسوں سے، اس کی تصویلات سے اور اس کے واردات و کارکردگی سے باقی تمام مسائل چھڑتے ہیں. شیطان انسان میں نفوذ کرتا ہے، اس کی خواہشات کو ابھارتا ہے، اس کو نامناسب راہوں کی تلقین کرتا ہے، اور انسان بھی بعض اوقات خواستہ و بعض اوقات ناخواستہ اس کے دام فریب میں آ جاتا ہے. سورہ مبارکہ آراف میں شیطان کا ماجرا ہے. اصل آیہ ہماری آیہ 17 ہے، جس میں مطلب ہے مورد نظر، لیکن ماجرہ شیطان پہلے سے شروع ہوا ہے، آیہ 11 سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب یہ ترتیب دیکھیں، ان کے اندر بہت لطافت ہے قرآنی معارف کے اندر، جو بار بار اشارہ ہوتا ہے کہ خداوند، یہ استدلال بھی ہے کہ جو شخص قبول کرتا ہے خدا کو بعنوان خالق، مالک و ولی و مولا و رب، وہ پابند ہے فقط راہ خدا پہ چلنے کا، وہ ایک لحظے کے لیے بھی مجاز نہیں ہے راہ خدا سے باہر قدم رکھے. راہ خدا سے باہر یعنی فسق، فجور، کفر، شرک، جس میں عملاً انکار لازم آتا ہے، یا اس نے خدا کے مولا ہونے کو رد کر دیا ہے، مولویت الہی کو رد کر دیا ہے اس نے، یا اس نے ربوبیت خدا کا انکار کیا و ٹھکرایا ہے عملاً، یا اس نے مالکیت خدا کا انکار کیا ہے، جہود کیا ہے، یا اس نے خالقیت الہی کو رد کیا ہے عملی طور پر. اشارہ پہلے بھی ہوا ہے کسی باس کے ضمن میں کہ جس طرح قرآن مجید میں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان صاحبان ایمان مشرک ہیں، یہ آیا سن کر بھی اپنے ایمان کی تفتیش نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی زمرے میں ہوں، اسی اکثریت میں ہوں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ اکثر جو ایمان لاتے ہیں شرک ہے ان کے ایمان کے اندر، مشرک ہیں یہ، ایمان مخلوط ہو گیا ہے شرک کے ساتھ، شرک خفی، شرک پنہان، شرک غیر محسوس ان کے ایمان کے اندر سرایت کر گیا ہے. ہم عموماً حساس رہتے ہیں اعتقادی شرک پر، جب تک کوئی انسان برملا اعلان نہیں کرتا کسی اور کی الوہیت کا، خدا ہونے کا، تو ہم کہتے ہیں اس وقت تک تو یہ مومن ہے. عملی تکذیب، قرآن زیادہ حساس عملی تکذیب پر ہے، اعتقادی تکذیب سے زیادہ حساس عملی تکذیب پر ہے، عملی جھٹلاوا دین کا، جو لوگ عملاً ختم دین کو ترک کر دیتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل قولاً خدا کے معتقد تھے، عملاً منکر تھے، ہر چیز کے منکر تھے، مکمل نظام الہی کے منکر تھے، اس لیے ان کی مثالیں بار بار پیش کی جا رہی ہیں. جب انسان خالقیت، مالکیت و ربوبیت و مولائیت و مولویت خدا کو مان لیتا ہے، اس وقت انسان ان چار اعتقادات کے بعد انسان کی حیثیت عبد ہے، عبدیت ہے انسان کی حیثیت، فقط عبد بن جاتا ہے ان چار اعتقادات کے بعد. نہ کہ ایک مخلوق ہے خود، صاحب اثر، صاحب عمل، صاحب خلاقیت، مالک، صاحب ارادہ، سب کچھ کرے جو اس کی مرضی ہے، یہ ان اعتقادات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. انسان عبد، عبد محض بن جاتا ہے. جیسے ایک شخص ہے گھر کا مالک ہے، اسے آ کے دوسرے نے گھر خرید لیا، چابی لے لی اسے، اب اسے خود پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری حیثیت یہاں مہمان کی ہے، میرا اس گھر پہ کوئی تصرف، یہی گھر جس میں رہتا تھا پہلے احساس مالکیت تھا ختم ہو گیا، اب احساس مالکیت تمام ہو گیا ہے، اب مہمان ہو اپنے ہی گھر میں، اب پوچھ کے عمل کرتا ہے، یہی گھر جو اس نے خود بنایا تھا اور فروخت کر دیا یا کسی سبب سے دوسرے کو منتقل ہو گیا ہے، اب یہ مہمان ہے، اب اگر وضو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت لینا پڑے گی اس گھر میں جو اس نے خود بنایا ہے، چونکہ مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے. جب انسان یہ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے کہ مالک خدا ہے و رب خدا ہے و مولا خدا ہے، ولی ذات حق ہے، بس میں کیا ہوں، پھر عبد ہوں، بندہ ہوں میں. جب عبد ہے اب اس کے ارادے کا نفاذ ختم ہو جاتا ہے، عبد کا مطلب یعنی اللہ کا ارادہ اس پر نافذ ہے، حکم خدا اس پر نافذ ہے، اسے کوئی اختیار نہیں رہا. یہ استدلال ہے جو قرآن مجید انجام دیتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ استدلال ہے قرآنی حکم کے لیے، جہان بینی گواہ ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد جہان بینی ہے، مکتب جہان بینی سے پھوٹتا ہے، سرائے نکلتا ہے، یہ جہان بینی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے یہ توجہ آئے گی آپ کی خالقیت کی طرف، ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم، پھر تمہیں شکل دی، تصویر بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ سجدہ ہمارا عبادی سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا، پیشانی ٹیکنا، سات عضو زمین پر لگانا، ملائکہ کا سجدہ ہے. اور سجدہ یعنی تسلیم ہونا، سجدہ تسلیم کو کہتے ہیں. نماز کے اندر یہ رکن خاص عمل خاص سجدہ اس وجہ سے ہے کہ نہایت تسلیم اس میں ہے، اس سے زیادہ انسان کر نہیں سکتا، تسلیم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، تسلیم کی حالت کو نمائش نہیں دے سکتا انسان اس سے بہتر، سجدہ سے بہتر. اس وجہ سے یہ حالت سجدہ کہلاتی ہے. باقی حالات کا نام اور ہے، اس کا نام سجدہ زمین پہ سر رکھنے کو نہیں کہتے، سجدہ تسلیم ہونے کو کہتے ہیں. زمین پہ سر رکھنا کیوں سجدہ کہلاتا ہے؟ چونکہ نہایت تسلیم ہے، اس سے آگے انسان کے بس میں نہیں ہے تسلیم کا عملی مظاہرہ کرنا، اس لیے یہ عمل سجدہ کہلاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ساجدین میں سے ابلیس نہیں بنا. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِلَّا إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. کیا چیز مانے بنی؟ خداوند نے پوچھا اسے کہ کیا مانے بنا جب تجھے امر ہوا سجدہ کا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. ابلیس تھا، اب شیطان بنتا جا رہا ہے، یہ شیطنت آ رہی ہے اس میں، شیطنت صفت ہے. وہ شیطنت کی پہلی آواز کیا ہوتی ہے؟ انا خیر منہ. ضروری نہیں کہ کہے انسان، اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے انا خیر منہ، یہ شیطنت پھوٹ پڑی ہے، شیطنت کا بیج اگایا ہے انسان کے اندر. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے کہ خلقتنی تو نے مجھے، اللہ نے مجھے نار سے بنایا ہے، اور اسے تو نے جس کو سجدے کا جو میرا مسجود قرار پا رہا ہے یہ مٹی کا، مٹی سے پیدا ہوا ہے. قال فہبت منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا. تو نکل جا یہاں سے، اس بارگاہ سے، حق نہیں بنتا تجھے یہاں پر تکبر و کبر و غرور سے کام لے. فخرج انک من الصاغرین، تو حقیر ہے، پست، اور نکل جا تو. قال انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، لیکن اب مجھے مہلت دیں، کام زیادہ ہو گیا میرا، بڑھ گیا، پہلے صرف آپ کی عبادت کرنا تھا، اب فعالیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے عبادت کے علاوہ بھی. وہ کیا کام ہے ابھی بتائے گا خود شیطان. قال انک من المنظرین، خداوند نے فرمایا اب تجھے مہلت ہے، حاصل ہے تجھے مہلت ہے. قال، اس پر اس نے اب بتایا کہ میں کروں گا کیا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما، جس کے ذریعے سے، جس سبب سے تو نے مجھے اغوا کیا ہے، بہکایا ہے، دور کیا ہے، اب میں یہی کام کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب تیری راہ پر، صراط مستقیم پر میں اپنا پڑاؤ ڈالوں گا، بیٹھوں گا وہاں. اَقْعُدَنَّ، میرا قعود اور بسیرا صراط مستقیم پر ہے. صراط غیر مستقیم پر شیطان وقت ضائع نہیں کرتا. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اس وقت کہاں ہوگا، کلبوں میں ہوگا اور ڈانس ہاؤس میں ہوگا، کسی شراب خانے میں ہوگا. نا، شیطان ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں، شیطان ہے. وہ وقت ضائع نہیں کرتا، بیوقوف بھی نہیں ہے. کلب میں کیا کام ہے شیطان کا، وہاں تو جو ہیں صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. شیطان صراط مستقیم پر آتا ہے، انسان کے سامنے حائل ہوتا ہے. کہاں آ کر بیٹھتا ہے، کہاں اور کرنا کیا ہے اس نے، یہ توجہ رکھیں، بہت اہم ہے طلاب کے لیے، کیونکہ صراط مستقیم کا سب سے اعلیٰ مصداق طالب علم ہے. جیسا امیر المومنین نے فرمایا کہ متعلم علی سبیل النجات، راہ نجات پر جو شخص آیا ہے یہ خطرہ اس کو ہے. فبما اغویتنی لاقعدن لہم، ان کی کمین میں بیٹھوں گا، ان کے لیے بیٹھوں گا، چھپ کے تیرے سیدھے راہ پر، تیری راہ پر ہمیشہ بیٹھوں گا اور یہاں سے انہیں دور کروں گا. ثم، اب کاروائی اپنی بتا رہا ہے کہ میں کروں گا کیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میری واردات چاروں طرف سے ہوگی، چار سو حملہ کروں گا ان پر، سامنے سے آؤں گا، پشت سے آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا میں. سامنے سے آنا ایک کنایہ ہے، ایک حالت ہے، ایک خاص طرز کا آنا ہے، سامنے سے آ کے کسی کو روکنا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پشت سے بھی ان پر حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا و بائیں سے بھی حملہ کروں گا. کچھ رکاوٹیں انسان کو پیش آتی ہیں سامنے، جب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی یہ شیطان ہے، سامنے کی رکاوٹیں شیطان کھڑی کرتا ہے. کچھ مسائل پشت سے شروع ہوتے ہیں، گھر کی طرف سے شروع ہوتے ہیں، خلف سے آتے ہیں، شیطان ہے. ایک بصیرت دشمن شناسی کی ضرورت ضروری ہے، جو بارہا توجہ دلائیے کہ قرآن جہاں ہمیں خدا شناس بنانا چاہتا ہے وہیں دشمن شناس بھی بنانا چاہتا ہے. جب تک دشمن کی پہچان نہیں ہوگی خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. وہ دشمنی میں بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے آشنائی، اس کی دشمنی سے اور اس کی واردات اور طریقہ کار سے آشنائی ضروری ہے. میں سامنے سے آؤں گا، انسان دیکھے کہ میرے سامنے مسائل کیا ہیں جو مجھے صراط خدا سے ہٹا رہے ہیں. سامنے کی مشکلات اور طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، پشت کی مشکلات جو پیچھے سے انسان کو دباؤ پڑتا ہے، گھر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، عزیزوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، چونکہ شیطان ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، ہر آلہ استعمال کرتا ہے. ان ایمانہم، یمین، دائیں سے بھی شیطان آتا ہے. یمین قرآن کی اصطلاح میں ان امور کو کہتے ہیں یا ان پہلوؤں کو کہتے ہیں جو مثبت ہوں، مثبت پہلو. اصحاب الیمین یعنی مثبت لوگ، رائٹسٹ. مثبت پہلوؤں سے بھی آؤں گا ان کی طرف. وَأَن شَمَائِلِهِمْ، شمائل یعنی بائیں جانب سے، بائیں جانب منفی پہلو کے لیے کنایہ ہوتا ہے، اس طرف سے بھی آؤں گا. منفی راہیں آلے حربے استعمال کروں گا، مثبت حربے استعمال کروں گا، پیچھے سے ان پر دباؤ بڑھوں گا، سامنے ان کے رکاوٹیں حائل کروں گا، کھڑی کروں گا. اب چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں، چاروں طرف شیطان کا جال ہے. شیطان کس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف؟ ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے روم میٹس کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے مخالفوں کو، ہمارے دشمنوں کو، ہر ایک کو لا کر اپنی جگہ پر چنتا ہے. اور شیطان بہترین کارکردگی دکھاتا ہے، اپنی کارکردگی میں بے نظیر ہے شیطان. اس کی ترتیب جو دیتا ہے اپنے لشکر کو فوق العادہ ہے، خطا نہیں کرتا، بے جا نہیں چنتا، کسی سپاہی کو بے جا نہیں رکھتا. مثلا جس کو سامنے لانا ہے اس کو پیٹھ پہ نہیں لے جاتا. کچھ ہوتے ہیں نا پشت سے حملہ کرتے ہیں. پشت سے حملہ جیسے عموماً کنایہ استعمال کرتے ہیں نا, پشت سے خنجر چلانا, پیٹھ میں خنجر مارنا. پیٹھ میں خنجر دوست مارتا ہے ہمیشہ, پیٹ کا خنجر دشمن نہیں مارتا, دشمن سینے میں مارتا ہے ہمیشہ. جس نے آپ کی پیٹھ میں چھرا مارا ہے سمجھو دوست ہے یہ, کیونکہ دوست ہمیشہ ایسے کاروائی کرتا ہے. اس طرح کے کنائے ہیں نا, پیٹھ سے خنجر مارنا, یا آستین کا سانپ. آستین کا سانپ یعنی اپنا ہی پالا ہوا, اپنا ہی پروردہ ڈس دیتا ہے انسان. مثلاً کسی کا بیٹا باپ کو نقصان پہنچائے, کوئی شاگرد ہی استاد کو نقصان پہنچائے, کوئی پیروکار ہی اٹھ کے رہبر کو نقصان پہنچائے, یہ آستین کا سانپ ہے. خصلت ہے, ہر شے کی خصلت ہے. انسان میں بھی آ جاتی ہیں یہ خصلتیں, بعض اوقات کسی درندہ کی شکل بن جاتا ہے, کسی اور درندہ کی شکل بن جاتا ہے. یہ سانپ کے بارے میں بعض, یہ صوفیہ کا کلام ہے, اچھا ہے پنجابی میں, سانپ کے بارے میں. ظاہر حق بہو کا ہے, کس کا ہے یہ, یا بلے شاہ کا ہے, مشابہ کلام ہوتے ہیں ان کے, معلوم نہیں ہوتا کس کا ہے, منسوب ہوتے ہیں ان کی طرف, ایک جیسے اشعار ہیں ان کے. سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے, یعنی سانپوں کی اولاد دوست نہیں بنتے کبھی بھی. سانپ کی اولاد وہ کبھی بھی دوست, متر دوست کو کہتے ہیں, ساتھی. سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے, پاویں چولیاں پلائیے دودھ, اس طرح سے ہے. اگر ان کو چلو سے, اپنے چلو سے بھی دودھ پلاؤ آپ ان کو, وہ پھر بھی وفادار نہیں ہوتے. سانپ سانپ ہی ہوتا ہے آخر کار, پھر جو اس کو دودھ پلا رہے اسی کو ڈستا ہے. یعنی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ سانپوں پہ محنت نہ کرو, سانپ کو دودھ نہ پلاؤ اپنے چلو سے, چونکہ سانپ کا بچہ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتا. سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے, آپ کو پنجابی بھی نہیں آتی. خوب, یہ کنایہ ہے. پشت کا خنجر ہمیشہ دوست مارتا ہے, ساتھی اپنا. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں خلف سے بھی آؤں گا, یعنی پیچھے سے جو حملہ ہوگا وہ یقیناً کوئی اپنا ہی کرے گا. مثلا ایک طالب علم کی پشت پر حملہ اگر کوئی کرے گا تو اپنا کوئی رشتہ دار, خاندان, بھائی بہن, دعوت نامے, شادیاں, یہ سب پشت سے حملہ ہے. شیطان چنتا ہے نا یہ جال. دائیں مثبت پہلو, مثبت لوگ, کوئی نظریاتی بندہ آئے گا, انقلابی بندہ آئے گا, آپ کو راہ خدا سے نکال کے لے جائے گا. شمائل منفی طبقہ, خناس. شمائل اصحاب شمال خناس ہیں, اصحاب یمین وہ مقدس طاغوت ہیں جو تقدس کے لبادے میں ہیں. امام خمینی جن کو کہتے تھے نا مقدس مآب, افعیہا یہ خوش خط و خال, امام خمینی کی اصطلاح تھی ان کے بارے میں, یعنی وہ زہریلے سانپ جن کے ظاہر بہت خوبصورت ہے, نقش و نگار, خد و خال بہت خوبصورت ہیں ان کے. یہ سب شیطان کے ذریعے ہیں, ان داموں سے شیطان حملہ کرتا ہے. خوب, اب شیطان خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ بات کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے, میں یہ کام کروں گا. اس نے تقیہ بھی نہیں کیا کہ مجھے مہلت دے تیری عبادت کروں گا, توبہ کروں گا, نا اس نے توبہ کا نہیں کہا, کہا مجھے مہلت دے میں ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا, بہکاؤں گا. ولا, اور میری کارکردگی کا نتیجہ کیا ہوگا, رزلٹ آخر میں کیا ہوگا, اب خدا کو کہہ رہا ہے. ولا تجدو, اے اللہ تو نہیں پائے گا. ولا تجدو اکثرہم شاکرین, اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا. یہ کام کروں گا ان کے اوپر کہ شاکر نہیں ہوں گے تیرے, شکر تیرے عبد شاکر نہیں ہوں گے, کافر ہوں گے, منکر ہوں گے تیرے, نافرمان ہوں گے تیرے, معصیت کار ہوں گے تیرے، دھوکے دینے والے تجھے دھوکہ دینے والے ہوں گے. یخادعون اللہ، یہ حرکت کروں گا ان کے ساتھ، جب چاروں طرف سے گھیروں گا ان کو، وہ ان میں سے اکثر شاکر نہیں ہوں گے. ولا تجد اکثرہم شاکرین. بہت اہم ہے یہ نقطہ، یہ جو بارہا ہم نے پڑھا ہے، اس نقطے کو توجہ نہیں کی کبھی کہ کیسے گرے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف شیطانی جال ہے، مثبت منفی پشت سامنے. کس کے لیے؟ جو صراط خدا پر ہے. جو نہیں ہے صراط خدا پر، اس کا محاصرہ نہیں کیا ہوا اس نے. اب آرک کے حالات ہیں، مثلاً بعض ہیں ان کے گھریلو حالات اس طرح کے ہیں کہ دباؤ ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک جال ہے جو استعمال کر رہا ہے میرے خلاف. بعض ایسے ہیں جن کے سامنے بہت رکاوٹیں ہیں، سامنے رکاوٹیں مالی فقر ہے اور مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، یا لوگوں کا استہزاء ہے، تمسخر ہے، یہ سامنے کی رکاوٹیں ہیں. پشت سے دشمنانہ ہمدردیاں جو پشت سے خنجر گھونپتے ہیں. کتنے بچے ہیں جن کو دوست یا اصحاب یمین بہکا کے لے گئے. انشما الہم، یہ شیطانی اعلی کار ہیں. صراط مستقیم پہ شیطان ٹکتا نہیں ہے. جب ایک انسان صراط مستقیم پر آتا ہے، شیطان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے جب تک اس کو ہٹا نہ دے. اس وقت دم لیتا ہے جب اس کو بہکا لے. استقامت چاہیے، مقاومت چاہیے، اور دائمی مقاومت. چونکہ آپ ایک دن شیطان کو شکست دے کے، جیسے ہوتا ہے یہاں لڑائی جھگڑے میں، طرف کو گولی مار کے مار دیا، اب آرام سے آ کے لیٹ جو، دشمن آپ کا نابود ہو گیا ہے نا. آپ نے ایک دن کی جنگ میں شیطان کو شکست دی، دوسرے دن وہ تازہ نفس ہو کر پھر آتا ہے، پھر گھیرتا ہے آپ کو. آج مسئلہ حل کیا آپ نے، کل پھر ایک نئی مشکل لے کر پھر سامنے آئے گا. پھر یا ان یمین آئے گا، یا ان شمال آئے گا، یا ان خلفن آئے گا، یا من بین ایدیہم آئے گا، سامنے سے آئے گا. بس چار آنکھیں ہوں آپ کی، یہ بھی محاورہ ہے، کنایا ہے، چار آنکھیں ہونا. چار آنکھیں یعنی ہوشیاری، بصیرت. بصیرت چاروں طرف دیکھیں کہ مجھے راہ صراط سے، راہ خدا سے ہٹانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا نقشہ ہے. جاری ہے اس کا ماجرا شیطان کا اس سے آگے. خوب، شیطان نے بھی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا بار بار انبیاء کو فرمانا ہے کہ اکثر کی اتباع نہ کریں، اکثر کی پیروی نہ کریں، اور دوسری طرف سے شیطان بھی کہہ رہے کہ اکثریت ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اکثریت کا میں امام و رہبر ہوں. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر شاکر نہیں ہوں گے. سورہ مبارکہ آراف میں آیا 102 میں ہے، آیا 101 اور اس کے بعد 102 میں ہے. تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. تلک القرآن، یہ آبادیاں، ان کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کی خبریں، قصے ان کے آپ کے اوپر نقل کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ان میں عبرت ہے. نقص علیک من انبائها، یہ گزشتہ آبادیاں یا ارد گرد کی آبادیاں ہیں. تلک القرآن، ان کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جیسا سنن الہی میں عرض کیا تھا، جو کہ ایک ضابطہ ہے خداوند تعالیٰ کا تمام آثار پر، تمام انسانوں کے اوپر ضابطہ واحد حکم فرما ہے، ایک قانون اللہ تعالیٰ کا. اسی قانون کے تحت اولین نے بھی زندگی بسر کی ہے، اسی قانون کے تحت آخرین بھی اور موجودین بھی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح راہوں کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان نہیں لائیے خدا کی راہ پر. بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، انبیاء مسلسل آئے و واضح رہوں کے ساتھ آئے. یہ اس وقت یوں سمجھے کہ یہ آیا آج کے حالات بیان کر رہی ہے. تِلْكَ الْقُرَىٰ، وہ پرانی آبادیوں کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہاں رسل آئے واضح رہوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، واضح رہوں پر ایمان نہیں لائے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ خصوصاً پاکستان میں اپنی ملت کو ہم دیکھیں، تمام ملت کنفیوز ہے، حیرت کا شکار ہے، درحالی کے راہ دین بہت واضح و شفاف و روشن ہے. واضح ترین راہ پر ملت کنفیوز ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، نقطہ یہی ہے کہ رسل آئے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح علامتوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، بہت ہی واضح راہوں کے ساتھ آئے، لیکن ملت نے قبول نہیں کیا. ایسی بیماریوں اور آفات میں مبتلا تھے لوگ، واضح راہوں کو بھی قبول نہیں کیا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح خدا کافروں کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، واضح چیزیں بھی قبول نہیں کرتے. وما وجدنا لأکثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. دو دفعہ ایک ہی آیت کے اندر اکثریت کا حال ہے. وما وجدنا لأکثرهم من عهد، اکثر اس وجہ سے کہ اہل عہد نہیں ہوتے، متعہد نہیں ہیں، اکثر عہد پر نہیں ہوتے. جس طرح قرآن مجید میں عزم آیا ہے کہ بعض امور ہیں، فَإِنَّهَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزم امور میں سے ہے، یعنی ان امور میں سے ہے جس کے لیے عزم چاہیے، بہت پختہ مضبوط ارادہ چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو لغزش شیطان نے دی، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل کہاں پیش آئی، لم نجد لہو عزما، عزم آدم میں تصرف کیا اس نے، وہاں خلل ڈالا ارادے میں. عزم کر کے آتا ہے انسان، دوسرے دن عزم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ راہ سخت ہے، یہ راہ نہیں چل سکتا، عزم توڑ دیتا ہے انسان کا. اسی طرح عہد ہے، عہد ذمہ، ذمہ داری، جب انسان کوئی قبول کرتا ہے اپنے ذمہ، کوئی راہ قبول کرتا ہے، کوئی عہد لیتا ہے، حملہ شیطان کا اس عہد پر ہے. اکثریت اہل عہد نہیں ہیں، متعہد نہیں ہیں. وما وجدنا لأکثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور ہم نے اکثر کو فاسق پایا ہے. اکثر اہل عہد نہیں ہیں، اور واضح راہوں کو کیوں قبول نہیں کرتے اکثریت؟ دو خرابیوں کی وجہ سے، ایک فاسق ہیں، دین سے باہر زندگی گزارتے ہیں، پسند ہے ان کو، دینی زندگی میں تنگی محسوس کرتے ہیں، گھٹن محسوس کرتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں. فساق کو، فجار کو، کفار کو دیکھتے ہیں، ان کی رال ٹپک آتی ہے. جس طرح ابھی مثلا ایران میں نظام اسلامی ہے، عوام میں سے بعض وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی لوگ، دوسرے لوگ، ایران سے باہر کی دنیا آزاد ہے، عام مثلا پابند ہیں، مثلا وہاں خواتین پردہ کریں، باہر کی عورتیں پردہ نہیں کرتیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرح ہوں، باہر زندگی بسر کریں، باہر یعنی دین سے باہر زندگی بسر کریں. جس طرح ساری دنیا دین سے باہر رہ رہی ہے، ہم کیوں دین کے پابند ہیں؟ یہ فسق ہے. وہ عہد نہ ہو انسان کا، فسق کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، آسانی سے رائے فسق طے کرتا ہے انسان. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، آیا سورہ مبارکہ اسراء میں، سورہ آراف میں بنی اسرائیل کا ماجرا ہے، آیا 131 میں، سورہ مبارکہ آراف میں ایک حالت بنی اسرائیل کی یہ تھی جو آج مسلمانوں میں ان سے زیادہ شدید تر ہے، یہ حالت جو بنی اسرائیل کی ہے، اور وہ ہے تطیر، تطیر شگون، کوئی حادثہ دیکھ کر یا کوئی شے دیکھ کر اس کو کسی حادثے سے، ناگوار یا خوشگوار حادثے سے جوڑنا، جو سر آج کل عام ہے، کالی بلی دیکھی تو اب یہ ہوگا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا، ہتھیلی پہ خارش ہو رہی ہے تو یہ ہوگا، پاؤں میں خارش ہو رہی ہے تو یہ ہوگا، یہ تطیر ہے۔ تطیر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پرندوں کے ذریعے وہ شگون کرتے تھے، پرندوں کو شگون سمجھتے تھے، نیک شگون، بد شگون، علامت، مثلا کوا آتا تھا تو کہتے تھے یہ بد شگون ہے، اور دوسرا کوئی پرندہ آتا تو کہتے یہ اچھا شگون ہے، یا ٹائم مختلف تھے، اگر پرندہ رات کو آئے، یہ ہے ہر علاقے کے اندر ہے، یہ پرندہ، پرندے کے لیے، پرندے کے ذریعے سے تشخیص دینا یا علامت، وہ باقاعدہ عقیدہ ہو جاتا ہے ان کا۔ مثلا اگر شادی ہو کسی کے ہاں اور شادی کے دوسرے دن، شب زفاف کے بعد دوسرے دن صبح وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلا پرندہ کون سا آتا ہے چھت پہ بیٹھتا ہے آ کر، اگر کوا بیٹھے تو کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یہاں ان کے ہاں، بے شک عورت بانجی کیوں نہ ہو یا مرد بانجی کیوں نہ ہو، انین ہو، پھر بھی چونکہ کوا آ گیا لہٰذا کہتے ہیں یہاں بیٹا ہوگا، اگر چڑیا آ کے بیٹھے تو بیٹی ہوگی۔ اس طرح کے شگون، اس کو تطیر کہتے ہیں، پرندوں کے ذریعے سے تقدیر اور غیب اور انکشافات اور واقعات۔ بنی اسرائیل ایک تطیر یہ کرتے تھے موسیٰ کے ذریعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ بدشگون ہے ہمارے لیے، کہا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے ہم نے ایک دن بھی چین کا نہیں دیکھا۔ وہ پہلے رہتے تھے گھروں میں، رہتے تھے غلام تھے، جو کچھ بھی تھا لیکن ساتھ رہتے تھے، جس دن سے موسیٰ آئے پریشانی پریشانی، نہ گھر ہے نہ بار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو کہتے تھے یہ موسیٰ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، کوئی حادثہ ناگوار انہیں پیش آتا وہ کہتے تھے یہ موسیٰ کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، چونکہ ہم ہیں یہاں پر اس وجہ سے یہ واقعہ ہے۔ لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، فصلیں اچھی ہو جاتی تو ہر ایک کہتا یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی سیئہ، نقصان، گھاٹا، کوئی ایسی چیز پیش آتی ان کو، ناگوار واقعہ، یَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَاهُ، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، یہ مسائل اس کی وجہ سے ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خوب انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب حسنات و سیئات جو انہیں مل رہے ہیں اس کے وجوہات و اسباب اللہ کے پاس ہیں، نہ یہ پرندے اور اشخاص اور شخصیات اور افراد۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، یہ خرافات کی ایک مثال دی ہے کہ اکثریت خرافاتی ہوتی ہے، اہل خرافات ہیں، تطیر خرافات میں سے ہیں، اور انہی پر بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، رشتے طے ہوتے ہیں، مثلا کوئی لڑکے کے لیے گئے ہیں لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے تو وہ دیکھتے ہیں یہ پرندہ کون سا بیٹھے گا آ کر، یہاں اگر کوا آ جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اگر چیل منڈلا جائے تو اور زیادہ خراب رشتہ ہے، اگر بلبل آ جائے تو کہتے ہیں یہ ٹھیک رشتہ ہے۔ تطیرات کے ذریعے سے، خرافات کے ذریعے سے سارے امور انجام دیتے ہیں۔ آنکھ پھڑک گئی، کان پھڑک گیا، کوئی اور ان چیزوں کو علامتیں بنایا ہوا ہے خوشگوار و ناگوار حادثات کے لیے یا نعمتوں اور نقمتوں کے لیے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ ان کے پیچھے، خرافات کے پیچھے جہالت ہے اور اکثریت جاہل ہوتے ہیں. اکثریت کیوں خرافاتی ہیں؟ چونکہ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. جیسا پہلے کہا تھا کہ یہی خرافاتی جن کو سائنس کا کوئی موضوع نہیں دیتے، لیکن حکومت ان کی رائے سے انتخاب ہونی ہے. ایٹمی لیبارٹری میں نہیں جانے دیتے عوام کو، اکثریت کو. میڈیکل لیبارٹری میں نہیں جانے دیتے ان کو، وہ کہتے ہیں یہاں داخلہ منع ہے. وہ کیوں منع ہے؟ یہ تو صاحب ووٹ رکھتے ہیں، ووٹر ہیں یہ، ان کو تو ہر جگہ موقع دو. کہتے ہیں نہ، یہ جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے. میڈیکل اسپتالوں میں یہ نہیں جانتے، ٹیکا نہیں لگانے دیتے ایک کو دوسرے کو، دوائی نہیں بنانے دیتے، دوائی نہیں کرنے دیتے، کوئی کام نہیں کرنے دیتے. سب سے اہم کام ان کے سپرد ہے، حکومت بنانا، حاکم چننا ان کا کام ہے. ڈالڈا نہیں بنا سکتے، یہ تیل نہیں بنا سکتے، ویلڈنگ نہیں کر سکتے. اکثریت ایکسپرٹ چاہیے، لیکن ووٹ دینے کے لیے، حاکم چننے کے لیے ان کو ہے. باقی مسائل میں خرافاتی ہیں، حاکم چننے میں بڑے عقل مند ہیں. یہ بہترین حاکم چنیں گے، یہی خرافاتی جو کوے دیکھ کر حاکم چنیں گے، بلبلیں دیکھ کر حاکم چنیں گے. اکثرہم لا یعلمون. وقت تمام ہے، نماز کی تیاری. صلی اللہ علیہ وسلم.